السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان سے متعلق یہ خبریں کہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک خطے خصوصاً افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے. انہوں نے یہ بات جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے قائم مقام معاون امریکی سیکرٹری ایلس ویلز سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے پیر کو راولپنڈی میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی. اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں نے پیر کے روز فساد زدہ ریاست میں ہڑتال کی اپیل کی ہے، جہاں احتجاجی مظاہروں کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں 13 باغی، 4 شہری اور 3 فوجی مارے گئے ہیں. بھارت میں دلتوں کی جانب سے پورے ملک میں احتجاجن کاروبار بند کرانے کی کوشش کے دوران راجستھان میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور فلسطینی وزارت صحت نے پیر کے روز غزہ کے ایک شخص کی موت کی اطلاع دی ہے، جو پچھلے ہفتے کے احتجاج کے دوران اسرائیلی فورسز کی گولی سے مارا گیا تھا. فلسطینی طبی عہدیداروں کے مطابق اس طرح مرنے والوں کی کل تعداد 17 ہو گئی ہے. سینکڑوں دوسرے افراد ان جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں. شام کے سرکاری میڈیا نے پیر کے روز بتایا ہے کہ دمشق کے مضافاتی مشرقی غوطہ میں باغیوں کے سب سے بڑے گروپ نے اس علاقے سے انخلا شروع کر دیا ہے، جو ان کے کنٹرول والا آخری حصہ تھا. جنوبی بحر الکاہل کے جزیرہ نما ملک فجی میں ایک استوائی طوفان آنے سے شدید بارشیں ہوئی ہیں، جن میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 1 شخص زخمی ہو گیا. چین نے امریکہ سے درامد کی جانے والی 28 اشیاء پر درامدی ڈیوٹی میں 25% تک اضافہ کر دیا ہے. اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان امیگرنٹس کو قانونی حیثیت دیے جانے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جو بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ آئے تھے اور ان کی حیثیت بدستور غیر قانونی ہے. یہ تھیں کچھ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی سیکرٹری خارجہ کی قیادت میں سیویلین اور فوجی رہنماؤں کا ایک وفد کابل کا دورہ کر رہا ہے، امریکہ کی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود. جی السلام علیکم ناصر
صاحب. اور جیسے ابھی آپ نے مختصر ہمارے سامعین کو بتایا ہے،
جی
آج امریکی معاون خارجہ ایلس ویلز نے ملاقات کی ہے پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے. اور اس ملاقات کے بعد جو ایک مختصر بیان جاری کیا گیا ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے، اس میں بتایا گیا کہ جنرل باجوہ نے اپنے ملک کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ پاکستان پوری طور پر خطے اور خاص طور پر افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے، اور اس کے لیے کی جانے والی جو کوششیں ہیں ان کی بھرپور حمایت بھی کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں انہیں بھی مثبت انداز میں اور مساوی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بیان میں ایلس ویلز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے امریکی عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ بھی ایسی تمام کوششوں کو جو کہ اس امن کے مقصد کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں ان کی حمایت پر کاربند ہے. اور دونوں رہنماؤں نے یہ اتفاق کیا کہ اس خطے کی سلامتی کے لیے بجائے کہ یہ رمال بن کے رہا جائے مختلف جو پرسپشنز ہیں ان کا، بلکہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا ابھی آپ نے بتایا، اور میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ ایک وفد کے ساتھ پہنچی ہیں کابل آج ہی، اور وہاں پہ بھی ان کی سیاسی اور عسکری رہنماؤں سے ملاقاتیں ہیں. یہ حالیہ مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں ملکوں کی جانب سے وفود کی سطح کے تبادلے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں. اور جب گزشتہ ماہ ہی پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جب افغانستان گئے تو وہاں پہ ان کی ملاقات پریزیڈنٹ غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ہوئی، اور اسی موقع پہ افغان صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے لیے دعوت بھی بھیجی کہ وہ کابل کا دورہ کریں. اور ان کا یہی مقصد تھا کہ اب ریاستی سطح پہ معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ اس وقت کو بہت ایک مثبت اور نیک شگون قرار دے رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو, اور ان کا یہی خیال ہے. اس میں درپردہ چین اور امریکہ نے بھی کردار ادا کیا ہے, کیونکہ وہ لوگ اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی بہتری سے ہی خطے میں پائیدار امن جو ہے وہ ضروری ہو سکے گا.
تو وزیر اعظم بھی دورہ کرنے والے ہیں صدر اشرف غنی کی دعوت پر کابل کا؟
جی ہاں, اسی ہفتے توقع ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کابل جائیں گے, اور اس سے پہلے یہ آج جو پاکستان کا ایک وقت کیا ہے اس کو اسی لیے ایک اہمیت نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے دورے سے قبل اگر کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ کوئی افہام و تفہیم ہو سکتی ہے تو ان پہ بھی تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ ناصر آپ کا. یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے ناصر محمود, جن سے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے ہم اپنی خبروں کے بارے میں. اور کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں نے پیر کے روز فساد زدہ ریاست میں ہڑتال کی اپیل کی ہے, جہاں احتجاجی مظاہروں کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں 13 باغی, 4 شہری اور 3 فوجی مارے گئے ہیں. علاقے میں سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے, جہاں توقع ہے کہ جھڑپوں میں اضافہ ہو جائے گا. اسکول اور کاروبار بند ہیں. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. فلسطینی وزارت صحت نے پیر کے روز غزہ کے ایک شخص کی موت کی اطلاع دی ہے, جو پچھلے ہفتے کے احتجاج کے دوران اسرائیلی فورسز کی گولی سے مارا گیا تھا. فلسطینی طبی عہدیداروں کے مطابق اس طرح مرنے والوں کی کل تعداد 17 ہو گئی ہے. سینکڑوں دوسرے افراد ان جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فوجیوں نے صرف اس وقت گولی چلائی جب مظاہرین میں سے بہت سو نے سرحدی باڑ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور پتھراؤ اور پٹاخے پھینکے. اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارے جانے والے احتجاجوں میں سے 10 دہشت گرد تھے جو سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. شام کے سرکاری میڈیا نے پیر کے روز بتایا ہے کہ دمشق کے مضافاتی مشرقی غوطہ میں باغیوں کے سب سے بڑے گروپ نے اس علاقے سے انخلاء شروع کر دیا ہے جو ان کے کنٹرول والا آخری حصہ ہے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی فوج نامی گروپ کے ارکان کو لے کر جانے والی بسیں محصور قصبے دوما سے لوگوں کو شمالی شام میں جرابلس پہنچا رہی ہیں. دوما پر دوبارہ قبضے سے مشرقی غوطہ سن 2012 کے بعد سے پہلی بار دوبارہ صدر بشار الاسد کے قبضے میں آ جائے گا. جنوبی بحر الکاہل کے ایک جزیرہ نما ملک فجی میں ایک استوائی طوفان آنے سے شدید بارشیں ہوئی ہیں, جن میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور ایک شخص لاپتہ ہو گیا ہے. کیٹیگری 1 کے طوفان جوزی کے باعث شدید سیلاب آ گئے, جن سے شمال مشرقی قصبہ با اور فجی کا سب سے بڑا جزیرہ ویٹی لیوو بری طرح متاثر ہوا ہے. فجی کے تباہ کاریوں سے نمٹنے والے ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں بازیاب کر لی گئی ہیں اور گمشدہ شخص کی بچ جانے کی امید نہیں ہے. چین نے امریکہ سے درآمد کی جانے والی 28 اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی میں 25% تک اضافہ کر دیا ہے. چین نے یہ اضافہ بظاہر امریکہ کی جانب سے چین سے ایلومینیم اور اسٹیل کی درآمد پر عائد محصولات میں گزشتہ ماہ کیے جانے والے اضافے کے رد عمل میں کیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم پر عائد درآمدی ڈیوٹی میں اضافے پر چین سمیت دنیا کے کئی ملکوں نے اعتراض کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے اپنے فیصلہ واپس نہ لیا تو وہ بھی جوابی اقدام کے طور پر امریکی برآمدات پر اضافی ٹیکس عائد کریں گے. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان امیگرنٹس کو قانونی حیثیت دیے جانے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جو بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ آئے تھے اور ان کی حیثیت بدستور غیر قانونی ہے. انہیں عرف عام میں ڈریمرز یعنی خواب دیکھنے والوں کے نام سے پکارا جاتا ہے. اپنے ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد خطرناک ہوتی جا رہی ہے. ایسٹر کی مبارکباد کے ساتھ ٹویٹ شروع کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ احمق لبرل قوانین کی وجہ سے بارڈر پیٹرول ایجنٹوں کو اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں سے قافلوں کے قافلے امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اب ریپبلکن ارکان کو سخت قوانین پاس کرنے کی سر توڑ کوشش کرنا ہوگی اور اب کوئی ڈاکہ معاہدہ نہیں رہے گا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن, ایرانی صدر حسن روحانی اور ترک صدر رجب طیب اردوان 4 اپریل کو انقرہ میں ملاقات کر رہے ہیں. یہ ملاقات ان 3 ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں ہوگی جو شام میں قیام امن کے لیے مذاکراتی عمل کے سلسلے کی حمایت کر رہے ہیں. 3 ملکی سربراہ کانفرنس سے ایک دن پہلے صدر پوٹن اور صدر اردوان ترکی کے دارالحکومت میں دو طرفہ بات چیت کے لیے ملاقات کریں گے. یہ ملاقات ترک روسی تعاون سے متعلق اعلیٰ سطح کی کونسل کا حصہ ہے۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی پاکستانی طالبہ اور تعلیم کی سرگرم کارکن ملالہ یوسفزئی 4 دن کے لیے پاکستان میں قیام کے بعد پیر کو واپس برطانیہ روانہ ہو گئیں۔ سن 2012 میں طالبان کے ہاتھوں حملے میں انتہائی تشویشناک حالت میں بیرون ملک منتقل ہونے کے بعد وہ پہلی مرتبہ پاکستان پہنچی تھیں، جہاں انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد اپنے آبائی گھر کا بھی دورہ کیا۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد۔
امن کی نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ سوات میں جو کچھ ہوا ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے حاصل ہونے والے سبق کو بہتر مستقبل کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ملالہ نے یہ بات اپنے آبائی علاقے سوات سے تعلق رکھنے والے درجنوں عمائدین اور نمایاں شخصیات پر مشتمل وفد سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی۔ لگ بھگ 80 افراد پر مشتمل اس وفد میں خواتین کے علاوہ اساتذہ، وکلا، سوات قومی جرگہ کے ارکان، صحافی، بلدیاتی نمائندے اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ اس ملاقات سے ایک روز قبل 31 مارچ کو ملالہ یوسفزئی نے اپنے والدین اور بھائیوں کے ہمراہ سوات کے مرکزی شہر منگورا کا ایک روزہ دورہ کیا تھا، مگر سیکورٹی خدشات کی وجہ سے وہ اس دورے کے دوران اپنی بیشتر سہیلیوں، رشتہ داروں اور بھائی خواہوں سے ملاقات نہیں کر سکی تھی۔ لہٰذا ان کے والد ضیاءالدین یوسفزئی نے ملالہ سے ملاقات کے خواہش مند افراد کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی تھی، جنہوں نے اتوار کو ایک نجی ہوٹل میں ملالہ سے ملاقات کی۔ ملالہ یوسفزئی نے وفد میں شامل افراد سے خطاب کرتے ہوئے ان کا اسلام آباد آنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اپنے خاندان سمیت جلد واپس آ کر سوات میں زندگی دوبارہ شروع کرے گی۔
تو یہ شمیم صاحب کی رپورٹ تھی پشاور سے، جو بتا رہے تھے کہ امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی پاکستانی طالبہ نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی اور وہ اپنے آبائی گھر بھی گئیں۔ ملالہ یوسفزئی سے وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل نے بھی ایک تفصیلی انٹرویو کیا، جس کے کچھ اقتباسات ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
The mountains were green, flowers and fragrance all around, and I visited my home. I saw my neighbors and friends, and everyone was so happy but emotional as well. And I went to my room. I saw my old school trophies, my drawing.
ملالہ یوسفزئی اپنے تاثرات بیان کر رہی ہیں کہ کیا کچھ ان کے جذبات تھے، انہوں نے جو دیکھا وہاں پر تو انہیں ان کا بچپن لوٹ آیا، ان کو سب اپنی چیزیں یاد آ گئیں، اپنے اسکول، ان کے انعامات اور ساری چیزیں۔
دیر از دیٹ ایکسٹریم مائنڈ سیٹ یو نو اسپریڈ بائی دی ایکسٹریمسٹ، اینڈ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام دوز دیٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ وی ہیو ٹو میک شور دیٹ چلڈرن آر ان اسکول ان سیف اسکول، دین دے آر گیٹنگ ناٹ جسٹ ایجوکیشن بٹ کوالٹی ایجوکیشن، اینڈ آلسو فار girls that they should not just be limited to their houses but they should be able to take any profession they
want. ملالہ یوسفزئی کہہ رہی ہیں کہ جس اسکول کا پروجیکٹ ان کے ذہن میں ہے وہاں پر لڑکیوں کو صرف اسلامی تعلیم ہی نہیں بلکہ وہ تمام سائنسی تعلیمات اور دوسری مفید معلومات اور تعلیمات دی جائیں گی جن کی اس دنیا میں ضرورت ہے۔
I'm taking back all the beautiful memories that I have from here, from meeting my friends, my family, to seeing the beautiful valley of Swat, those mountains, those rivers.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے خوبصورت شہر سوات میں آ کر اپنے خوابوں میں کھو گئی ہوں اور اپنی یادداشتوں میں کھو گئی ہوں، اپنے پرانے دوستوں سے مل کر اسکول میں پہنچ کر اور دوسری جگہوں پر مجھے اپنی پیاری یادیں واپس آ گئی ہیں۔ تو یہ کچھ اقتباسات تھے ملالہ یوسفزئی کے انٹرویو کے، جو ہمارے ساتھی وائس آف امریکہ کے ایاز گل نے ان سے کیا تھا۔ بھارت کا ایک خصوصی طیارہ داعش کے ہاتھوں عراق کے شہر موصل میں ہلاک ہونے والے 38 بھارتی شہریوں کی لاشیں لے کر امرتسر پہنچ گیا ہے۔ خارجہ امور کے وزیر وی کے سنگھ اتوار کو انڈین فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ساتھ موصل پہنچے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر تعمیر کے شعبے سے وابستہ مزدور تھے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
عراق کے موصل میں ISIS کے ہاتھوں ہلاک کیے گئے 39 بھارتی باشندوں میں سے 38 کی باقیات ایک خصوصی طیارے کے ذریعے امرتسر لائی گئیں۔ وزیر مملکت برائے خارجہ جنرل وی کے سنگھ اتوار کے روز موصل کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ایک شخص کی باقیات ابھی اس لیے نہیں لائی جا سکیں کہ اس کی DNA رپورٹ نہیں ملی ہے۔ ہلاک شدگان میں بیشتر مزدور تھے، ان میں سے 27 پنجاب کے اور باقی بہار اور مغربی بنگال کے تھے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں مذکورہ افراد کی ہلاکت کی خبر دی تھی اور اس کی تفصیل بتائی تھی کہ کس طرح ان کا پتہ چلا اور کیسے ایک ٹیلے کی کھدائی کر کے ان کی باقیات نکالی گئیں۔ جنرل وی کے سنگھ نے امرتسر پہنچنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے عراقی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس نے مذکورہ افراد کے بارے میں پتہ لگانے اور ٹیلے کی کھدائی کر کے باقیات نکالنے میں کافی مدد دی۔ ان تمام افراد کو جون 2014 میں ISIS کے ذریعے اغوا کیا گیا تھا۔ وی کے سنگھ نے کہا کہ یہ تمام لوگ غیر قانونی طریقے سے عراق گئے تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ان کے اہل خاندان کو حکومت مالی امداد اور ملازمت دے گی تو انہوں نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ میں یہ فٹ بال گیم نہیں ہے، مرکزی اور ریاستی حکومتیں حساس ہیں، وزارت خارجہ نے ان کے اہل خاندان کی تفصیلات طلب کی ہیں اور اس پر غور کیا جائے گا کہ انہیں حکومت ملازمت دے سکتی ہے یا نہیں۔ ہلاک شدگان کے اہل خانہ نے حکومت کے طریقہ کار پر ناراضگی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس بارے میں تاریکی میں رکھا گیا۔ حکومت اور مقامی انتظامیہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ تابوت نہ کھولیں اور لاش حاصل ہونے کے 15-20 منٹ کے اندر اندر آخری رسوم ادا کر دیں۔ بعض خاندانوں نے آخری بار صورت دیکھنے کی اجازت طلب کی تھی جو حکومت و انتظامیہ کی جانب سے مسترد کر دی گئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ الزام اسرائیل کی جانب سے اپنی تنقید مسترد کیے جانے پر عائد کیا ہے جو انہوں نے مظاہرین کی ہلاکت کے بعد کی تھی۔ ترکی کے جنوبی شہر روانہ میں اتوار کو خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم غاصب ہیں اور اسرائیل کے شہری ان کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں۔ نتنیاہو نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اسرائیلی فوج کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے جو برسوں سے شہریوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی صلاح تسہ ہوک کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
اردوان اور نتنیاہو میں تیز و تند بیانات کا تبادلہ ان فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد ہوا ہے جو جمعے کو غزہ میں مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ مظاہرہ پرتشدد جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا تھا اور اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 15 فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فوجیوں نے صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا جنہوں نے اس پر حملہ کیا یا سرحدی باڑ کو توڑنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں اردوان کی تنقید کو مسترد کیا اور ہمسایہ علاقوں میں شہریوں کے خلاف ترکی کی کارروائیوں کا حوالہ دیا۔ اس کا جواب اردوان نے ان الفاظ میں دیا۔ اے نتنیاہو، تم غاصب ہو اور اس لیے ہو کہ تم ان کی زمین پر قابض ہو، اس کے ساتھ تم دہشت گرد بھی ہو۔ یہ تھے ترک صدر اردوان کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کا ظالمانہ سلوک تاریخ کا حصہ بنے گا، اسرائیلی عوام بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ مصر اور اردن کے وزرائے خارجہ نے قاہرہ میں ایک کانفرنس کے موقع پر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے کہا، بین الاقوامی برادری کو فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھنا پڑے گا اور امن کے لیے کام کرنا ہوگا۔ یہ تھے مصری وزیر خارجہ سامح شکری۔ دونوں وزراء نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اثر نو کوشش کا مطالبہ کیا۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی نے کہا
The unjustified violence used by Israel against the Palestinian people is a dangerous sign that we are close to
اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام پر بلا جواز تشدد ایک خطرناک اشارہ ہے کہ ہم مشکل دور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بحران کے سیاسی حل کے لیے مل کر کام کرنا پڑے گا۔ یہ تھے اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی کے الفاظ۔ اتوار کو تل ابیب میں اسرائیلی اور عرب مظاہرین جمع ہوئے اور مسئلے کے پرامن حل کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی پارلیمان کے سابق سربراہ ابراہم برگ نے کہا
The demonstration here is a hope, one among many, that eventually will persuade both the government
یہ مظاہرہ بہت سے لوگوں کے لیے امید ہے کہ ہم دونوں حکومتوں اور رائے عامہ کو اس پر قائل کر سکیں کہ اپنا دفاع ضروری ہے لیکن امن اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ تھے اسرائیلی پارلیمان کے سابق سربراہ ابراہم برگ کے الفاظ۔ غزہ کے رہنماؤں نے 6 ہفتے احتجاج کا ارادہ کیا ہے جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں اور ان کی آئندہ نسلوں کو اسرائیل میں ان کی آبائی سرزمین پر واپس آنے دیا جائے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک بار پھر کہا ہے کہ امیگریشن قوانین کو مزید سخت کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منسوخ شدہ ڈاکہ قانون پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اتوار کی صبح کو صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ سرحد پر گشت کرنے والے سرکاری اہلکار اپنا فرض اس احمقانہ لچکدار قانون کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتے جس کے تحت ان سے کہا گیا ہے کہ پکڑو اور چھوڑ دو۔ صدر نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کے قافلوں کا سلسلہ سرحد پر جاری ہے۔ ایک اور ٹویٹ پیغام میں صدر ٹرمپ نے لکھا کہ امریکہ آنے والے ان مہاجرین کو روکنے کے لیے میکسیکو بہت کم کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ شمالی امریکہ آزاد تجارتی معاہدے کو ختم کر دیں گے۔ اتوار کے روز ایسٹر کے موقع پر صدر ٹرمپ فلوریڈا کے ایک چرچ میں گئے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا
They're not going to help us at the border. It's a very sad thing between two countries. Mexico has got to help us.
میکسیکو کو سرحد پر ہماری مدد کرنا ہوگی، اگر انہوں نے ہماری مدد نہ کی تو یہ دونوں ملکوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ میکسیکو سے ہزاروں لوگ امریکہ آ رہے ہیں اور بے تحاشا آنے والے ان لوگوں کا مقصد ڈیکا پروگرام سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم انہیں یہ موقع حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ڈیکا پروگرام دی ڈیفرڈ ایکشن چائلڈہڈ ارائیول کا مخفف ہے۔ یہ پروگرام صدر اوباما کی انتظامیہ نے جاری کیا تھا۔ اس قانون کے تحت غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے تارکین وطن کے بچوں کو امریکہ میں رہنے، کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پچھلے سال ستمبر میں اس پروگرام کو بند کر دیا تھا اور کانگریس کو 6 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ اس پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے لیے کوئی مستقل متبادل پروگرام پیش کرے۔ صدر ٹرمپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ وہ ڈاکا پروگرام سے استفادہ کرنے والے کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ کانگریس میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دے۔ بہرحال ابھی تک ڈاکا پروگرام پر متنازع سیاسی اور قانونی بحث جاری ہے۔ فی الحال موجودہ منظور شدہ بجٹ میں ان نوجوان غیر قانونی تارکین وطن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹیلی ویژن نیوز چینلوں میں سے ایک جیو نیوز کی نشریات مختلف شہروں میں کیبل پر بند کر دی گئیں۔ پیمرا خاموش ہے جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے نشریات بند نہیں کروائیں۔ کیبل آپریٹرز کا کہنا ہے کہ وہ نشریات بند کروانے والوں کا نام نہیں لے سکتے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر کئی صحافی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس بارے میں مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر کیبل پر جیو نیوز کی نشریات بند کر دی گئی ہیں۔ یہ چینل بعض شہروں کے ڈیفینس اور کینٹ ایریاز میں پہلے ہی بند تھا، لیکن اب دوسرے علاقوں میں بھی اس کی نشریات نہیں دیکھی جا رہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ وزارت اطلاعات یا پیمرا نے جیو نیوز کی بندش کے لیے کوئی ہدایات نہیں دیں، یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں تو انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ جنگ گروپ سے وابستہ سینئر رپورٹر عمر چیما کا کہنا ہے کہ 2 دن سے 90% پاکستان میں جیو نیوز موجود نہیں۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ اس نے جیو نیوز بند نہیں کرایا،
ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں اور کینٹ کے ایریاز میں ادھر بند کیا گیا ہے، اور ابھی کوئی 2 دن سے باقی علاقوں میں بھی بند ہے، آلموسٹ تقریباً کوئی 90% جیو اس ٹائم بند ہے۔ اس معاملے میں جو ایک مجاز اتھارٹی ہے وہ تو پیمرا ہے، لیکن پیمرا کو خود نہیں آئیڈیا، پیمرا نے بند نہیں کیا تو اور کون سا ایسا طاقتور ادارہ ہے یا کہ کن کے پاس کوئی آئینی اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی اقدامات کر سکتے ہیں؟ یہ مسٹری ہے ابھی کہ ہم کس کا نام لیں، کس کے بارے میں بتائیں یا کس نے بند کرایا ہے۔
کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں۔ ایک عہدیدار نے نام نہ لیے جانے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صرف انہیں ہی نہیں بلکہ کیبل آپریٹرز کی تمام تنظیموں پر جیو نیوز بند کرنے کے لیے دباؤ ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ دباؤ کس جانب سے ہے۔ صحافیوں کی تنظیم سیفما کے امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ جیو نیوز کو بند کرنا آزادی اظہار پر حملہ ہے، جیو نیوز کے خلاف اگر ملک دشمنی کا کوئی کیس ہے تو عدالت میں لانا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کیا الزامات ہیں۔
ایک سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، کبھی یہ کھلتا تھا کبھی بند ہوتا تھا، تو اس میں اب ملٹری اتھارٹیز کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی تھی جو کہ غالباً ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے ہر طرف بات پھیلتی ہوئی، اور یہ نہ کسی قانون اور قاعدے کے مطابق ہے، اور یہ اظہار اظہار کے بھی خلاف ہے اور پریس فریڈم کے خلاف ہے، اور یہ آئینی طرز عمل کے بھی خلاف ہے۔ اب یا تو اگر کوئی کیس ہے جو کے خلاف ملک دشمنی کا تو لے کر آ جائے، عدالت میں لائے، چارج شیٹ کرے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا الزامات ہیں۔ تو یہ کچھ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں میڈیا صرف بظاہر آزاد نظر آتا ہے، وہ صرف سیاستدانوں کے خلاف ہے، اور جو اصل طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں میڈیا کوئی ایسی خاص بات نہیں کر سکتا، اگر کرے تو اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
جیو نیوز کے علاوہ دوسرے میڈیا گروپ سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافیوں نے بھی چینل کی بندش پر احتجاجی ٹویٹ کیے ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ روز کی ہلاکتوں کو بھارت کی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کہتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اتوار کو 3 مختلف واقعات میں ایسے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے جب بھارت کے فوجی دستوں نے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ جموں و کشمیر کے لیے ایک خصوصی مندوب مقرر کیا جائے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کے روز پیش آئی 3 الگ الگ جھڑپوں میں 12 مشتبہ عسکریت پسند اور 3 بھارتی فوجی ہلاک اور کئی حفاظتی اہلکار زخمی ہو گئے۔ حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 4 شہری بھی مارے گئے۔ یہ جھڑپیں شور زدہ وادی کشمیر کے جنوبی اضلاع شوپیان اور اننت ناگ میں پیش آئیں۔ مقامی رپورٹروں کے مطابق شوپیان کے کچڈورا گاؤں میں 2 نجی گھروں میں محصور مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کے دوران حفاظتی دستوں نے ان میں آگ لگا دی، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان گولیوں کے تبادلے میں شدت آ گئی۔ بعد میں مکانوں کے ملبے سے 4 عسکریت پسندوں کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ 3 بھارتی فوجی بھی ہلاک اور 4 شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے شوپیان کے درگھنڈ علاقے میں ہوئی جھڑپ کے دوران 7 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید نے کہا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق کلدم حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ سے تھا۔ انہوں نے اتوار کو پیش آئی جھڑپوں کو عسکریت پسندوں کے خلاف حالیہ ہفتوں میں کیا گیا سب سے بڑا کامیاب آپریشن قرار دے دیا۔ جھڑپوں کے دوران یا ان کے فوراً بعد مقامی باشندوں کی طرف سے کیے گئے احتجاجی مظاہروں کو دبانے کی غرض سے اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں کم سے کم 3 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد کی چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس سربراہ وید نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تاہم اننت ناگ میں تلاشی آپریشن کے دوران ایک عسکریت پسند نے حفاظتی دستوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر خود کو ان کے سپرد کر دیا، جبکہ اس کا ساتھی جس نے ایسا کرنے سے انکار کیا تھا مختصر جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ عسکریت پسندوں اور شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں خبر پھیلتے ہی مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں لوگ جگہ جگہ سڑکوں پر آ گئے۔ انہوں نے منظم ہو کر بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر پیدل مارش شروع کیا تو مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے ان کے راستے میں آ گئے اور پھر ان پر اشکاور گیس چھوڑی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ متعدد مقامات پر مشتعل نوجوانوں نے حفاظتی دستوں پر سنگباری کی۔ کئی جگہوں پر طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری اطلاعات آنے تک جاری تھیں۔ حکام نے حفظ ما تقدم کے طور پر وادی کشمیر میں ریل سروسز معطل کر دیں، موبائل انٹرنیٹ سہولیات روک دیں، جبکہ تعلیمی اداروں کو پیر کے روز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے، سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک اور رپورٹ ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کو سخت کشیدگی رہی، جہاں گزشتہ روز تشدد کے واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات۔
بھارت کی زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں ہونے والی جھڑپوں میں متعدد کشمیری نوجوانوں کی ہلاکت پر پاکستان کی وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم عباسی نے کہا کہ کشمیریوں کی ان کے بقول منصفانہ جدوجہد کو دہشت گردی سے منسوب کرنا، کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ان کے خود ارادیت کے حق کے اصول کے مطالبے سے نہیں روک سکتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جموں و کشمیر کے لیے خصوصی مندوب مقرر کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کا کہنا ہے کہ 1 اپریل کو پولیس اور مظاہرین کے درمیان شروع ہونے والی جھڑپوں میں مشتبہ عسکریت پسندوں سمیت 18 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ واقعات بھارتی کشمیر کے جنوبی اضلاع شوپیاں اور اننت ناگ میں پیش آئے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کا مبینہ تعلق علیحدگی پسند تنظیموں حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ سے تھا۔ قبل ازیں پاکستانی دفتر خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کے اس تازہ بیان پر بھارت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم نئی دہلی قبل ازیں اسلام آباد کے ایسے بیانات کو رد کرتے ہوئے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتا رہا ہے۔
بھارت کے زیر انتظام ایک یونیورسٹی کے پروفیسر اور تجزیہ کار شوکت حسین کہتے ہیں کہ باہمی تناؤ کو کم کرنے کے لیے اگر نئی دہلی اور اسلام آباد کو اقدام نہیں کرتے تو اس سے پورے خطے کا امن متاثر ہونے کا قوی خدشہ ہے۔
اصل میں بات چیت نہیں کریں گے تو پھر تباہی کا راستہ ہے۔ یہ زمانہ وہ ہے کہ جب نیوکلیائی طاقتیں اور جنگ بڑے پیمانے پر، کوئی بھی ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جب ایسی صورت حال ہے، کوئی ملک دوسرے کو اوور پاور نہیں کر رہا تھا، بہتر یہی ہوگا دونوں ملکوں کے لیے کہ مسئلے کو حل کریں۔
امریکہ، بعض دیگر ممالک اور اقوام متحدہ پاکستان اور بھارت پر اپنے باہمی معاملات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیتے رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات پر بات چیت کرنے پر تیار ہے۔ تاہم بھارت کی طرف سے اب تک پاکستان کی پیشکش کا کوئی مثبت رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خطے بھر میں پیر کے روز احتجاجی مظاہرے ہوئے، جن میں سری نگر میں گزشتہ روز کی ہلاکتوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مظفرآباد حکومت نے ایک دن کا سوگ منانے کا بھی اعلان کیا۔ مظفرآباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے روشن مغل اس رپورٹ میں۔
بھارتی کشمیر میں حفاظتی دستوں کے ہاتھوں مبینہ عسکریت پسندوں سمیت 20 افراد کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کے روز کے علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ دارالحکومت مظفرآباد سمیت تمام اضلاع کے صدر مقامات اور چھوٹے بڑے قصبوں میں آزادی کے حق اور بھارت مخالف نعرے لگاتے ہوئے ہزاروں افراد نے سڑکوں پر مارچ کیا۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 11 عسکریت پسندوں اور ان کے حق میں ہونے والے مظاہروں کے دوران 9 دیگر افراد کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت اور حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں نے پیر کے روز یوم مذمت منانے کا اعلان کیا تھا۔ خیال رہے کہ کشمیر کا متنازع خطہ ایٹمی صلاحیت کے حامل 2 ہمسایہ ملک پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع سے ہی وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس تنازع کی وجہ سے عموماً باہمی تعلقات کشیدگی کا شکار رہتے ہیں روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت میں دلتوں کی جانب سے پورے ملک میں احتجاجاً کاروبار بند کرانے کی کوشش کے دوران راجستھان میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مظاہرے ملک کی دیگر ریاستوں پنجاب، جھارکھنڈ اور اتر پردیش میں بھی کیے گئے۔ پنجاب میں کاروباری زندگی معطل ہو گیا اور فوج کو تیار رہنے کا حکم دینا پڑا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
متعدد دلت تنظیموں نے سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کے خلاف ملک گیر بند کا انعقاد کیا، جس کے دوران پرتشدد واقعات ہوئے۔ مظاہرین اور پولیس میں تصادم کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مدھیہ پردیش میں ایک طالب علم لیڈر سمیت 4 افراد مارے گئے اور راجستھان کے الور میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ تشدد آمیز واقعات کی رپورٹوں کے پیش نظر ہلاک شدگان کی تعداد کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ پنجاب، راجستھان، جھارکھنڈ، بہار اور اتر پردیش سمیت تقریباً پورے شمالی ہند سے تشدد کی خبریں آ رہی ہیں۔ متعدد مقامات پر کرفیو اور بعض علاقوں میں حکم امتناعی نافذ ہے۔ مدھیہ پردیش اور پنجاب میں فوج بلا لی گئی ہے۔ پنجاب ایک طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے کیونکہ پوری ریاست میں گاڑیاں سڑکوں سے غائب ہیں۔ بہار، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں مظاہرین نے ریلوے لائنوں اور سڑکوں کو جام کر دیا، جس کی وجہ سے نقل و حمل کی خدمات بری طرح متاثر ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں پارلیمنٹ کے نزدیک جنتر منتر پر زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس کے سبب پوری دہلی میں ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے چند روز قبل دلتوں اور قبائلیوں سے متعلق قوانین کے سلسلے میں ایک فیصلہ سنایا ہے، جس میں اس نے ایس سی ایس ٹی قانون کے تحت درج معاملات میں پولیس کارروائیاں نرم کر دیں۔ دلتوں کا الزام ہے کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ جنتر منتر پر دھرنے میں شامل آل انڈیا دلت مسلم مہا سنگ کے صدر سریش کنوجیا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فیصلہ نہیں بدلا گیا تو ہم لوگ 3 ماہ تک پورے ملک میں احتجاجی تحریک چلائیں گے اور 120 ایس سی ایس ٹی ارکان پارلیمنٹ کا علامتی جلوس سے جنازہ نکالیں گے۔
جو آشیاں پورے اتر پردیش، مدھیہ پردیش میں گھومیں گی، یہ 3 مہینے تک میرے سے یہ کارکرم چلے گا۔ اس کے بعد ان کو یہاں لا کر جنتر منتر پر ان کا چین کر دیا جائے گا۔
سریش کنوجیا کے مطابق جس جج نے مذکورہ فیصلہ سنایا ہے وہ پہلے بی جے پی صدر امت شاہ کے وکیل تھے، انہیں بطور انعام جج بنا دیا گیا۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ حکومت کے دباؤ میں دیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے فیصلے پر حکومت سے اپنا موقف واضح کرنے کو کہا تھا۔ دلت تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کے دباؤ میں حکومت نے پیر کے روز سپریم کورٹ میں مذکورہ فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں ایسٹر کی تقریبات کی میزبانی کریں گی، جو جنوبی سبززار میں منعقد ہوں گی۔ ان تقریبات میں شرکت کرنے والے افراد نے فروری میں ایک لاٹری میں انعام کے ذریعے اس کا ٹکٹ جیتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ پورا دن مختلف خاندانی تقریبات سے بھرپور ہوگا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے اس ہفتے سالانہ مشترکہ فوجی تربیتی مشقیں شروع کر دی ہیں، جنہیں سرمائی اولمپک کھیلوں کی وجہ سے مؤخر کیا گیا تھا، جبکہ ان کا دائرہ بھی کم کیا گیا ہے تاکہ شمالی کوریا کا جوہری پروگرام ختم کیے جانے کے لیے بات چیت سے پہلے ماحول سازگار رکھا جائے۔ نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
اس سال کی مشترکہ فوجی مشقیں ماضی کی طرح ہوں گی، جن میں امریکہ کے 23,000 اور جنوبی کوریا کے 3,00,000 فوجی حصہ لیں گے۔ ان میں جنگ کے میدان اور کمپیوٹر پر شمالی کوریا کے ممکنہ حملوں کا جواب دینے کی مشقیں شامل ہوں گی، لیکن اس سال ماضی کی طرح پیونگ یونگ کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کاروائیوں کے بجائے دفاعی نوعیت کی مشقوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ ان مشقوں میں امریکہ کے جوہری ہتھیاروں سے مسلح بمبار طیاروں اور بحری جہازوں کی شرکت کا امکان نہیں۔ ان مشقوں میں امریکہ کے جوہری ہتھیاروں سے مسلح بمبار طیاروں اور بحری جہازوں کی شرکت کا بھی امکان نہیں۔ خیال ہے کہ مشقوں کا دائرہ کم کرنے کا سبب شمالی کوریا کے ساتھ سفارتکاری کا سلسلہ برقرار رکھنے کی کوشش ہے، جس نے میزائل اور جوہری تجربات سے دھمکانے کا سلسلہ روک دیا ہے اور اپنا جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ جوہری مذاکرات کے دوران مشترکہ مشقوں میں کمی اور رفتہ رفتہ ان کا خاتمہ اہم نقطہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایشین انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے تجزیہ کار گو میونگ ہائی ان نے کہا، خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے محاذ پر پیش رفت کے لیے جنوبی کوریا کو مشترکہ مشقوں کا دائرہ مختصر کرنا پڑے گا یا ممکن ہے کہ انہیں منسوخ ہی کرنا پڑے. یہ تھے تجزیہ کار گو میونگ ہائی ان کے الفاظ. شمالی کوریا ماضی میں ان مشقوں کو خود پر حملے کی ریہرسل قرار دیتا تھا، لیکن جنوبی کوریا کے وفد سے حالیہ ملاقات میں اس کے لیڈر کیم جونگ ان نے مشترکہ مشقوں پر اعتراض واپس لے لیا تھا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی خطرے کا خاتمہ ہونا چاہیے. تجزیہ کار گو میونگ ہائی ان نے اس پر تبصرہ کیا.
North Korea made a clear point of view for denuclearization on the Korean peninsula and
شمالی کوریا نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے واضح نقطۂ نظر پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اسے فوجی خطرے کا سامنا نہ ہو اور اس کی قیادت کا تحفظ یقینی بنا دیا جائے تو اسے جوہری پروگرام برقرار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تھے تجزیہ کار گو میونگ ہائیون. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا پر انتہائی دباؤ برقرار رکھنے کا وعدہ کیا تھا اور ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا تھا، لیکن اب لچک دکھاتے ہوئے نہ صرف کیم جونگ ان سے ملاقات پر راضی ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے مشترکہ مشقوں کا دائرہ کم کرنے کی جنوبی کوریا کے صدر کی درخواست بھی قبول کر لی ہے تاکہ سفارتکاری کو ایک موقع دیا جا سکے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں رہنے والے جنوبی ایشیائی افراد عموماً ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں اپنی ثقافت سے جڑے رہنے اور اسے مزید فروغ دینے کا موقع ملے. بھارتی نژاد امریکیوں کی جانب سے ریاست میساچوسیٹس کے علاقے والٹن میں قائم کی گئی لرن کوئسٹ میوزک اکیڈمی بھی ایسی ہی ایک جگہ ہے جو گزشتہ 24 سالوں سے موسیقی کے ذریعے امریکی روایات پر اثر انداز ہو رہی ہے. پاپ اور جیز موسیقی کی امریکی ثقافت میں بھارتی کلاسیکی موسیقی کو فروغ دینا کتنا آسان یا مشکل ہے، یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی نخوت ملک نے اس رپورٹ میں.
بچوں کو میتھمیٹکس، سائنس اور دیگر مضامین کے اسکول ہوم ورک میں مدد کے لیے آفٹر اسکول پروگرام کے تحت شروع کی گئی لرن کوئسٹ اکیڈمی کے بانیوں کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے ارد گرد رہنے والے افراد، خصوصاً جنوبی ایشیا کے بچوں کو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی سے متعارف کروانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے، جس کے بعد اس اکیڈمی کو موسیقی کی تعلیم سے منسوب کرتے ہوئے اسے لرن کوئسٹ اکیڈمی آف میوزک کا نام دے دیا گیا اور اب یہاں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور کرناٹک موسیقی سکھائی جاتی ہے. اکیڈمی کے بانیوں میں سے ایک پردیپ شکلا کہتے ہیں،
حالانکہ لوگ آتے ہیں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ مطلب ڈرائیو کر کے اور 45 یا 1 گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الگ الگ ٹاؤنز میں ہم لوگ کلاسز شروع کریں. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی اور مہنگائی بھی ہے، تو اٹ از ناٹ ایزی ٹو رینٹ کلاس روم اسپیس.
ہندوستانی اور کرناٹک گائیکی کی تعلیم کے علاوہ اس اکیڈمی میں تبلا، ستار، وینا، مردنگم جیسے سازوں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، مگر پردیپ شکلا کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اساتذہ کی کمی محسوس ہوتی ہے.
وی آر ویری پراؤڈ آف دس فیکٹ کہ یہاں کے ہی سیکھے ہوئے لوگ مطلب اب اتنا سیکھ گئے کہ وہ ایڈلٹس کو، بچوں کو یہاں سکھاتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی جیسے اور انسٹرومینٹس کے ٹیچرس ہم لوگ ہائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنے ٹیچرس ملتے نہیں ہیں، تو ایک دوسری طرح کا چیلنج یہ ہے، تو ہم لوگ اسکائپ پر بھی انسٹرکشن آفر کرتے ہیں.
اس اکیڈمی کے منتظمین نے قریباً 12 سال پہلے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. اب ہر سال ایک میوزک کانفرنس بھی کروائی جاتی ہے. روی اروڑا اس کانفرنس کا انتظام گزشتہ 5 سالوں سے سنبھال رہے ہیں.
کانفرنس میں ہم میوزک سکھانے سے اٹس ایز امپورٹنٹ وہ سنیں بھی اور جو ریناؤنڈ ماسٹرز ہیں ان کو بھی آ کر سنیں.
اور چونکہ لرن کوئسٹ میوزک اکیڈمی موسیقی کی تعلیم کے فروغ کا ادارہ ہے، اس لیے اس کانفرنس میں تعلیمی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے موسیقی کے لیکچرز اور ورک شاپس بھی دی جاتی ہیں. روی اروڑا کہتے ہیں کہ اس کے لیے انہیں مقامی اداروں کا تعاون حاصل رہتا ہے.
کچھ لیکچر ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں، کچھ ورک شاپس ہوتے ہیں اور یہ اوپن ٹو دی کمیونٹی ہوتے ہیں، اور اس کو ہم یہاں پہ جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں جیسے کہ برکلی اسکول آف میوزک ہے، بوسٹن یونیورسٹی ہے، این ای سی ہے، ایسے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں.
روی اروڑا کے مطابق 3 دن پر مشتمل موسیقی کا یہ میلہ اپنے آپ میں بہت خاص ہے.
واٹ از یونیک اس میں کہ ہم اس کو وی بریک اٹ اپ 50-50 بٹوین ہندوستانی اور کرناٹک میوزک. ایز یو نو انڈیا میں 2 اسٹائل کے میوزک ٹریڈیشنل ہوتے ہیں، ایک ہندوستانی ایک کرناٹک. واٹ از یونیک اباؤٹ دس فیسٹیول کہ اس میں ہم ہندوستانی اور کرناٹک میوزک کو ایکول امپورٹنس دیتے ہیں، تو اگر آپ 12 کانسرٹ لیجیے تو 6-6 کانسرٹ دونوں کے جنرلی ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت کم کنسرٹ ہوتے ہیں جو دونوں ہندوستانی اور کرناٹک میوزک کو ایکول امپورٹنس دیتے ہیں.
موسیقی کے ملٹی کلچرل یا کثیر الثقافتی پہلوؤں کو آپس میں جوڑنے کے ساتھ ساتھ لرن کوسٹ اکیڈمی آف میوزک امریکی معاشرے میں سماجی سطح پر ہم آہنگی پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. نخبت ملک, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ میں بین المذاہب یکجہتی کے فروغ کے لیے مختلف انداز کی کوشش کی جاتی رہی ہے, لیکن ساؤتھ کیرولائنا کے مزاحیہ اداکاروں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مزاح کا وسیلہ اختیار کیا ہے. وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے نامہ نگار نائلہ محمود نے کامیڈین جیرمی میکلیلن سے خصوصی انٹرویو میں اس بارے میں ان کے تجربات معلوم کیے. اس کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
کامیڈین جیرمی میکلیلن کا کہنا ہے کہ کیتھولک عیسائی کا مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بریانی کھانا ایک دلچسپ اور مزیدار تجربہ ہے. انہوں نے طنز و مزاح کا سہارا لے کر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مشترک اقدار کو تلاش کیا ہے.
Well, I think there's so much that we have in common, you know, Christians and Muslims, and there's so many practices that we both have that we, you know, aren't necessarily aware of.
میرے خیال میں ہمارے درمیان بہت کچھ مشترک ہے. بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو مشترک ہیں مگر ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر لینڈ کا تہوار, یہ 40 دن کا ہوتا ہے, بالکل رمضان کی طرح جو ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے. دونوں میں روزے رکھے جاتے ہیں اور ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. طریقے مختلف ضرور ہیں مگر روایت ایک ہی ہے. میکلیلن لوگوں کو ہنساتے ہی نہیں بلکہ انہیں سوچنے پر مائل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ دونوں مذہبوں کے ماننے والے رواداری اختیار کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کریں.
You know, right now there seems to be this a lot of tension between Christians and Muslims. Not that there hasn't always some been in history, but and I think that, you know, now is a time when we can actually start to try and bridge those gaps. And
آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کسی نہ کسی قسم کی کشیدگی پائی جاتی ہے, لیکن اس کے پیچھے ہمیشہ تاریخ نہیں ہوتی. میرے خیال میں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس خلا کو پر کیا جائے, بقائے باہمی کے اصول کے تحت اختلافات پر کھل کر بات کی جائے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے مزاح کا استعمال یقیناً ایک منفرد طریقہ ہے. ایک مسلمان عالم امام طلال عید کہتے ہیں,
ہیومر از امپورٹنٹ ان اور لائف. ایون دی پروفیٹ محمد said that روح القلوب ساعة بعد ساعة means entertain your hearts time after time. And he himself,
مزاح ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. خود ہمارے آخری پیغمبر نے کہا تھا کہ وقتاً فوقتاً اپنے دلوں کو راحت دو. وہ خود بھی اپنے ساتھیوں سے گفتگو میں حصے ظرافت کا مظاہرہ کرتے تھے. غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے. اب یہاں امریکہ میں امریکی مسلمان خصوصی طور پر بین المذاہب تعلقات کو استوار کرنے کے لیے حصے ظرافت کو استعمال کر کے ایک مؤثر اور بامقصد نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. میکلیلن نئی نسل کے کامیڈین ہیں جو اپنے مزاح کو مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ مل جل کر رہنے میں سب کا بھلا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیو یارک میں مالی مسائل کے شکار رومانیا کے ٹیکسی ڈرائیور نے حال ہی میں اپنے گراج میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی. وہ 4 مہینوں میں خودکشی کرنے والے چوتھے ٹیکسی ڈرائیور تھے. اس المیے کے بعد نیو یارک کے ٹیکسی ڈرائیورز کی یونین نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ اوبر اور لفٹ جیسی کمپنیوں کی گاڑیوں کی تعداد کم کی جائے, جن کی وجہ سے مشکلات کے شکار صنعت تباہی کے دہانے پر ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے رومن ٹیلر کی رپورٹ, مبشر علی زیدی کی زبانی.
خودکشی کرنے والے 65 سالہ ڈرائیور 30 سال سے نیو یارک میں ٹیکسی چلا رہے تھے. ان کے قریبی دوست اور کلیگ جانتے ہیں کہ ان کی خودکشی کا سبب مالی مشکلات تھیں. ان کی طرح رومانیا کے امیگرنٹ ڈرائیور نکولائی ہینٹ نے اس بارے میں کہا,
He couldn't take it. I will take it. I will die fighting.
وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے. میں مقابلہ کروں گا, میں لڑتے ہوئے مرنا پسند کروں گا. میں ان کی طرح مقابلہ درمیان میں نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا حق ہے کیونکہ میں نے اس شہر کو بہت کچھ دیا ہے اور وہ لوگ اب مجھے لوٹ رہے ہیں. یہ تھے ٹیکسی ڈرائیور نکولائی ہینٹ کے الفاظ. نیو یارک میں پیلی ٹیکسیوں کی حد 13,000 مقرر ہے، لیکن اوبر جیسی کمپنیوں کے لیے کوئی حد نہیں۔ 2012 میں اس کی آمد کے بعد سے ان کی تعداد 60,000 تک پہنچ چکی ہے۔ نیو یارک ٹیکسی ورکرز الائنس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھیروی ڈیسائی نے کہا،
وی آر سک اینڈ ٹائرڈ آف بیئرنگ آور برادرز، اٹ از اے نائٹ میئر،
ہم اپنے بھائیوں کو دفن کر کر کے تھک چکے ہیں، یہ ایک بھیانک خواب جیسا ہے۔ ٹیکسیوں کے مالک ڈرائیور دیوالیہ اور گاڑیاں بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ گرین کیب ڈرائیورز کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیموزین ڈرائیورز بھی مشکل میں ہیں۔ یہ تھے ٹیکسی ورکرز الائنس کی عہدیدار بھیروی ڈیسائی کے الفاظ۔ فروری میں لیموزین ڈرائیور ڈگ شفٹر نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں اپنی مالی پریشانیاں بیان کیں، جن میں ایک ہفتے میں 100 گھنٹے کام کا ذکر بھی تھا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد انہوں نے نیو یارک سٹی ہال کے سامنے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ کئی ڈرائیور ان جیسے حالات کا شکار ہیں۔ بھارتی ڈرائیور نریندر بھیل نے اس بارے میں بتایا، میرے پاس اس مہینے کا کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، لیز اور ایندھن کی ادائیگی کے بعد اپنے لیے کچھ نہیں بچتا۔ چنانچہ پہلے 10 گھنٹوں میں جتنی کمائی ہوتی تھی، اب اس کے لیے 15-16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھے ٹیکسی ڈرائیور نریندر بھیل کے الفاظ۔ کم سواریاں ملنے کا مطلب ہے زیادہ گھنٹے سڑکوں پر رہنا پڑے گا۔ شہر کے 90% ٹیکسی ڈرائیورز امیگرینٹس ہیں، وہ پہلے ہی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ گھنٹے کام کرنا مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ نائجیریا کے ایمینوئل ایگبائی کے پاس میڈلین ٹیکسی ہے، ایسی تمام ٹیکسیوں کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے۔ 2014 میں ایسی ٹیکسی $1 million کے لگ بھگ تھی، لیکن اب اس کی قیمت $2 لاکھ رہ گئی ہے۔ سواریاں کم کرائے والی گاڑیوں کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ ٹیکسی خریدنا یا لیز پر لینا زیادہ منافع بخش نہیں رہا، ایمینوئل ایگبائی کہتے ہیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام کی خواہش ہے، میں روزانہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ٹیکسی چلانے سے محبت ہے۔ درحقیقت میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس کام کا انتخاب کیا۔ لیکن اگر دن کے اختتام پر میری جیب میں پیسے نہ ہوں تو پھر کام سے محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تھے ایمینوئل ایگبائی کے الفاظ۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ سفارتکاروں کے روپ میں موجود 48 روسی انٹیلیجنس اہلکاروں کو 2 اپریل تک امریکہ چھوڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں روسی قونصل خانہ بھی بند کیا جا رہا ہے، جو امریکی ایئر بیس اور امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے قریب واقع ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اقدام روس کی جانب سے برطانیہ کی سرزمین پر اس کے سابق جاسوس سرگئی اسکریپال اور اس کی بیٹی یولیا پر فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے کیمیاوی زہریلے مادے سے قاتلانہ حملے کے جواب میں کیا ہے۔ دونوں تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے لیے روسی مشن میں تعینات 12 انٹیلیجنس افسروں کو بے دخل کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، جنہوں نے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز معاہدے کے تحت اپنی رہائش کی سہولت کا غلط استعمال کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ کم از کم 24 ملکوں اور نیٹو نے روس کے مجموعی طور پر 150 اہلکاروں کو ملک سے نکالا ہے۔ اسے برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے روسی انٹیلیجنس افسروں کی تاریخ میں سب سے بڑی بے دخلی قرار دیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 60 روسی اہلکاروں کی بے دخلی اور روسی قونصل خانہ بند کرنے سے امریکیوں کی جاسوسی اور امریکی قومی سلامتی کو خطرہ پہنچانے والی خفیہ کارروائیاں کرنے کی روسی صلاحیت کم ہوگی، جس سے امریکہ مزید محفوظ ہوگا۔ ان اقدامات سے امریکہ، اس کے اتحادیوں اور شراکت کاروں نے روس پر واضح کر دیا ہے کہ اسے اپنے کیے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ سے بے دخل کیے جانے والے 60 میں سے 12 روسی اہلکاروں کا تعلق اقوام متحدہ میں روسی مشن سے ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے امریکہ میں رہائش کی سہولت کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہم نے نظر ثانی کے بعد طے کیا ہے کہ 12 انٹیلیجنس اہلکار جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے، جن سے ہماری قومی سلامتی کو خطرہ تھا۔ آج امریکہ اور ہمارے دوست یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ روس کا نامناسب رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک علیحدہ بیان میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے عسکری درجے کے کیمیاوی ہتھیار کا استعمال دنیا بھر میں اس کی عدم استحکام کی سرگرمیوں کے سلسلے کی تازہ ترین مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ روس کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب روسی حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اختتامی ہفتہ امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں منعقد ہونے والے امریکی مسلمانوں کے سالانہ تین روزہ کنونشن میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے سماجی خدمات کو وسعت دینے اور بڑھتے ہوئے اسلام مخالف مقابلے کے لیے عوام میں شعوری مہم کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ مقررین نے مسلم کمیونٹی کو مقامی سیاسی نظام کا حصہ بننے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
بالٹی مور کے وسیع و عریض کنونشن سینٹر میں تین روز تک جاری رہنے والے اس کنونشن میں امریکہ کی 50 ریاستوں کے مسلمان رہنماؤں کے علاوہ کوئی 30,000 کے قریب مسلمانوں نے شرکت کی۔ کنونشن کا افتتاح بالٹی مور کی میئر کیتھرین فاؤ نے کیا، اور اپنے افتتاحی خطاب میں انہوں نے امریکہ کی ترقی میں مسلم کمیونٹی کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمانوں کو یقین دہانی کرائی کہ انہیں ترقی کے سفر میں بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔ شیئرنگ اسلام سرونگ ہیومینٹی کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس کنونشن میں کوئی 250 کے قریب مقالے پڑھے گئے، جبکہ نوجوانوں، بزنس کمیونٹی، خاندان کے استحکام، کونسلنگ اور دیگر موضوعات پر خصوصی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، اور مقررین نے امریکی مسلمانوں کو مقامی سیاسی نظام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا۔ کنونشن میں منعقد ہونے والے بازار میں 1,200 سے زائد وینڈرز نے اپنے اسٹال لگائے، جس میں مسلم ثقافت کی بھرپور عکاسی کی گئی۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے صدر جاوید صدیقی نے اس موقع پر بتایا کہ اس کنونشن سے مسلم کمیونٹی میں اعتماد پیدا ہوا ہے۔
ہمارا یہ جو کنونشن ہے اس حوالے سے کہ موجودہ سیاسی تناظر کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، ہمارے ان کنونشن میں مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں وہ آتی ہیں، وہ اس بات کو محسوس کرتی ہیں کہ مسلم کمیونٹی کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اور ان کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ، اس کی ایکسٹینٹ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اس بات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بھئی انشاءاللہ تعالی مشکلات بے شک ہیں ہمارے سامنے، ریسزم، اسلاموفوبیا، اس قسم کے مسائل بھی ہمیں درپیش ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف کمیونٹی آپس میں متحد ہے، لوگ آپس میں مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور صحیح مقاصد کے لیے جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اور مسلم امریکن سوسائٹی کے اس مشترکہ کنونشن کے تحت بالٹی مور کی شاہراہوں پر ڈریم ایکٹ کی بحالی کے لیے ایک مظاہرہ بھی کیا گیا، جبکہ مسلم رضاکاروں نے قریبی آبادیوں میں مفت کھانا تقسیم کیا۔ منتظمین کے مطابق آئندہ برس ماہ مئی میں سالانہ کنونشن واشنگٹن کے گیلارڈ کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگا، جس میں دنیا بھر سے مسلم فلاحی تنظیموں کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے گا، اور مسلم فلاحی کاموں کو دنیا بھر میں فروغ دینے کی حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر ایل سینٹوس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور اب سنیے گا پروگرام جہاں رنگ۔